الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ تکاثر چل رہی ہے، آدھی سورت کا بیان ہو چکا تھا. کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو لو تعلمون علم الیقین، کیا یہ اچھا ہوتا تم علم یقین حاصل کر لیتے، علم یقین پہ اعتماد کرتے، تمہیں علم یقین نصیب ہو جاتا. میں عرض کر رہا تھا کل کے سبق میں، یہی بات ہو رہی تھی کہ علم کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین. علم الیقین کہتے ہیں کہ کوئی چیز دلائل سے ثابت ہو جائے، جس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جہاں دھواں اٹھ رہا ہو، آپ کی نظر پڑے کہ وہاں سے بڑا دھواں اٹھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے، کوئی چیز جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، کتنی ہے، لیکن دھواں اس بات کی دلیل قطعی ہے کہ آگ ہے، تب دھواں اٹھ رہا ہے. یہ علم الیقین ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ آگے چلا جائے اور وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے آگ کو جلتا دیکھ لے، تو پھر یہ عین الیقین ہے کہ اس نے دیکھ لیا، یقین کا ایک درجہ اور آگے چلا جائے. کوئی آگ میں گر جائے، جلنا جل جائے، تو پھر حق الیقین ہو گیا کہ اب اسے انتہائی یقین کا درجہ نصیب ہو گیا. تو آخرت کے لیے علم الیقین درکار ہے. اب ہمیں دنیاوی امور میں تو حق الیقین حاصل ہے، علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اور حق الیقین بھی، کہ دنیا کو ہم دیکھتے بھی ہیں، جس کے پاس دولت ہے بڑا آسودہ حال ہے، کاروں پہ سفر کرتا ہے، وہی جہازوں پہ سفر کرتا ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑی بڑی کوٹھی ہے، نوکر چاکر ہیں، اچھا لباس ہے، کھاتا پیتا ہے، عین الیقین. پھر جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اچھا کھانا، اچھا لباس نصیب ہو جائے، تو حق الیقین کی بھی بڑی مزے کی بات ہے. تو جب یہ اتنا یقین دنیا کے بارے حاصل ہے، تو ظاہر ہے دنیا پوری توجہ ادھر لے جاتی ہے. چونکہ دنیا مادی ہے, انسان کا وجود مادے سے بنا ہے, اعضاء و جوارح مادی ہیں, یہ سمع, یہ بصارت, یہ نگاہ, یہ حسیات, یہ مادے سے تعلق رکھتی ہیں. مادی نعمتوں کو سمجھنے میں, جاننے میں کوئی دیر نہیں کرتی. تو اس میں تو ہمیں حق الیقین حاصل ہے, لہذا ہر کوئی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے. دولت ہونی چاہیے, دولت ہونی چاہیے, عہدہ ہونا چاہیے, اقتدار ہونا چاہیے, ہر بندہ دوڑ لگی ہوئی ہے. کوئی کسی کو تبلیغ کرنی پڑتی ہے یا سمجھانا پڑتا ہے, کوئی نہیں, اس خود ہر کسی کو چونکہ یقین حاصل ہے لگے ہوئے ہیں. وجود اصل انسان نہیں ہے, اصل انسان روح ہے. انسان دو چیزوں سے آمیزہ ہے, بدن اور روح. الانسان جب بولا جاتا ہے تو علماء حق کا ارشاد ہے کہ الانسان کا اطلاق روح پہ ہوتا ہے. روح بدن میں ہے تو رشتے ہیں, وہ بھائی بھی ہے, کسی کا والد بھی ہے, کسی کا بیٹا بھی ہے, کسی کا دوست بھی ہے. جب روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو میت کو نہ کوئی بھائی کہتا ہے, نہ باپ کہتا ہے, نہ بیٹا کہتا ہے, کوئی نہیں کہتا ابا جی کو غسل دو, ابا جی کا جنازہ پڑھو, کوئی نہیں, میت کو غسل دو, میت کو, وہ رشتے ختم ہو جاتے. وجود محض ایک میت بن جاتا ہے, اسے کوئی رشتہ اس کے ساتھ کسی کا نہیں رہتا. تو ال انسان جب بولا جائے گا تو مراد روح ہوگی. تو پھر بدن ہے کیا؟ بدن روح کا ایک ہتھیار ہے, ایک آلہ ہے. روح انسانی عالم امر سے ہے. اللہ کریم نے اسے کیسے تخلیق فرمایا یہ وہی جانتا ہے, انسانی علوم سے بالا تر ہے. انسانی علم, انسانی دماغ تخلیق شدہ چیزیں ہیں. دائرہ تخلیق کے اندر تو دماغ کام کرتا ہے کیونکہ خود مخلوق ہے. جہاں دائرہ تخلیق ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آگے دماغ بھی چونکہ خود مخلوق ہے, تو دماغ کے ہاتھے میں, اس کی گرفت میں, اس کے علوم میں جو چیز آئے گی وہ مخلوق ہوگی. وہ عالم خلق سے تعلق رکھتی ہوگی. روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے تو مخلوق, لیکن اس عالم خلق کی مخلوق نہیں ہے, عالم امر کی. یہاں یہ سوال بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا کہ عالم امر سے تخلیق کیسے ہوئی. فرمایا کل الروح من امر ربی, انہیں یہ بتا دیجئے کہ روح امر ربی سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارے علوم کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تم نہیں سمجھ سکتے کہ عالم امر سے اللہ نے اسے کیسے پیدا فرمایا. یہ انسانی دماغ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ان علوم کی رسائی سے باہر ہے. اب یہ جو ادراکات بدن کے اتنے ہیں جو ایک آلہ ہے, اس میں اتنے اوصاف ہیں, تو جو اصل مطلوب ہے اس کے اوصاف تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہونے چاہیے. سواری تو ایک گھوڑا ہوتا ہے, اگر گھوڑے میں اتنے اوصاف اور کمالات ہیں تو انسان جو اس پر سواری کرتا ہے وہ تو کہیں اعلی درجے کی مخلوق, اور اس کا علوم اور اس کی معرفت اور اس کے کمالات تو بہت زیادہ ہونے چاہیے. تو روح کے علوم کی وسعت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور الحمدللہ روح کے علوم کی وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن روح علوم کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے حیات شرط ہے. بدن میں بھی روح آتی ہے, حیات ہوتی ہے تو اس کے سارے کمالات ظاہر ہوتے ہیں. حیات سے محروم ہو جاتا ہے تو ایک مٹی کی ڈھیری بن جاتا ہے, مشت خاک پر رہ جاتی ہے. اسی طرح روح سے اگر حیات منفی کر دیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی. روح کی حیات نور ایمان ہے, بدن کی حیات روح ہے, روح کی حیات نور ایمان ہے. اسی لیے قرآن کفار کو مردہ کہتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں, ان کے بدن روحوں کی قبریں ہیں. اب نور ایمان نصیب ہو تو روح میں حیات تو آ گئی, لیکن کیا صرف حیات چاہیے؟ حیات بھی ہو, صحت بھی ہو, قوت بھی ہو. ایک شخص زندہ ہے لیکن وہ بے ہوش ہے, اس کا کیا فائدہ؟ ایک شخص زندہ ہے, بے ہوش نہیں ہے, ہوش میں ہے لیکن بیمار ہے, کمزور ہے, چل پھر نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب ہے حیات بھی ہو, صحت بھی ہو, طاقت و قوت بھی ہو, تب وہ کام کرے گا. اب روح کی حیات تو نور ایمان ہے, اس کی غذا عبادت الہی اور ذکر الہی ہے, اور اس کی دوا بھی ذکر الہی ہے. وہ صحت مند ہو, توانا ہو, تو پھر وہ فیصلے کرتا ہے, کیونکہ روح حاکم ہوتی ہے, پھر فیصلے اس کی طرف سے آتے ہیں, اور وہ مرضیات باری کے مطابق ہوتے ہیں. بدن کو کھانے کی بھی ضرورت ہے, لباس کی بھی, مال کی بھی, گھر کی بھی, وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے, لیکن اللہ کے حکم کے مطابق. کائنات کی ملکیت وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ہے, میں یہاں مہمان ہوں چند روز کے لیے, میرے لیے جو جو چیزیں جس طریقے سے حاصل کرنے کا اس نے مقرر کر دیا ہے سلیقہ, مجھے اس طرح کرنا ہے. مہمان کسی کے گھر میں آ کر اودھم نہیں مچا سکتا کہ یہ الماری بھی کھول دے, اس دروازے سے بھی نکل جائے, وہ برتن بھی اٹھا لے, وہاں بھی نہیں. میزبان کی رائے کے مطابق رہتا ہے, اسے جو کمرہ دیا جائے اس میں رہتا ہے, جو چیز اسے دی جائے وہ کھاتا پیتا ہے. مہمان وہاں اپنی پسند نہیں ٹھوس سکتا, میزبان کی پسند کے مطابق. تو میزبان تو اللہ تعالیٰ ہے, کائنات اس کی ہے, نعمتیں اس کی ہیں, گھر اس کا, انسان کچھ وقت کے لیے مہمان ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے سجا دی ہیں. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, روئے زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے انسان صرف تیری خدمت کے لیے ہے. اب صورت یہ ہے کہ ہر چیز سے میرے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق خدمت لے. تو اکیلا تو نہیں ہے, یہاں تو کروڑوں مہمان ہیں, اربوں مہمان ہیں, اربوں انسان ہیں. ہر ایک کے آگے اپنی اپنی پلیٹ ہے, تو اپنی پلیٹ سے کھا, اس کی پلیٹ سے کیوں چھینتا ہے؟ اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان جائے اور 8-10 مہمان ایک میز پہ بیٹھے ہوں, تو کہ یہ کوئی سلیقہ کوئی میزبان برداشت کرے گا کہ ایک مہمان اٹھ کر اس کی پلیٹ سے بھی لے لے, اس کی پلیٹ سے بھی لے لے, اس کی بھی لے لے, تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو چونکہ دنیا کا تو عقل یقین حاصل ہے تو لوگ روح کمزور ہے اس میں بے شمار مخلوق تو جو ایمان سے محروم ہے ان کی روحیں تو مردوں کی طرح بے حس ہیں. جنہیں ایمان نصیب ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی روحوں میں زندگی تو ہے, بے ہوش ہیں یا سو رہی ہیں. کچھ ہم ایسے ہیں جن کی روحیں زندہ بھی ہیں بیدار بھی ہیں لیکن بیمار ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم سود کھاتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, یہ سارے روح کے عوارضات ہیں, بیماریاں ہیں. وہ بیچاری پڑی ہے بیمار لاغر, کبھی اٹھ بیٹھی کبھی لیٹ گئی, اس نے کیا فیصلے کرنے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کائنات اللہ کی ہو, دسترخوان اس کا ہو, فیصلے کافر کریں جن کی روحیں مردہ ہیں, جن میں روحانی اقدار ہیں ہی نہیں, کہ لباس کیسا ہونا چاہیے, تعذیب کس بلا کا نام ہے, انصاف کسے کہتے ہیں, سیاست کیسے ہوگی, تعلیم و تعلم کیسے ہوگا, معیشت کیسی ہونی چاہیے, یہ فیصلے کفار کریں. کیا یہ عجیب بات نہیں کہ مسلمان کہلانے والے, خود کو مسلمان کہنے والے اس پر عمل پیرا ہوں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگتی؟ ہمیں شکوہ ہوتا ہے ہمیشہ رب کریم سے, اور میرے خیال میں ہر بندے کو, پڑھے لکھے کو بھی ان پڑھ کو بھی, اللہ کریم سے یہ شکایت ہے. وہ شکوہ میں قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, کہ جہاں بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر ہی آتی ہے, کفار تو موج کر رہے ہیں. لیکن مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ اس دسترخوان الہی میں اللہ کے ضابطوں کو, اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے باوجود اس کے ضابطوں کو چھوڑ کر پیروی ہم کافروں کی کر رہے ہیں. تو کافر تو ہے ہی کافر, وہ تو جہنم کا راہی ہے. اس نے تو انکار کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, اس سے کس بھلائی کی توقع رکھی جائے؟ جو دعوے دار ہے اللہ اللہ کے حبیب اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا, جب وہ اللہ کا قاعدہ چھوڑ کر اس قاعدے کو اپناتا ہے جو کافر نے دیا ہے, تو کتنا بڑا جرم ہے اس کا, اسے کیا کون سا انعام ملنا چاہیے؟ یہ تو پھر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دو باتیں بہت بہت اس کے کرم کی گواہ ہیں. ایک, وہ فوراً گرفت نہیں کر رہا, مہلت دے رہا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر ہم گناہ پر گرفت کرتے تو دنیا میں کوئی سانس نہ لے سکتا, ختم ہو جاتی عرش, لیکن ہم مہلت دیتے, یہ اس کا بڑا احسان. دوسرا اس کا احسان عظیم ہے, وہ کہتا ہے جب تجھے احساس ہو جائے تو توبہ کر لے. تو انہیں 60-70 برس لگا دیے کافر کے پیچھے جانے میں, کتنے دور نکل گیا. تو توبہ کر, تجھے ایک لمحے میں واپس میں وہاں لے آؤں گا جہاں سے تو بھولا تھا. ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، تیرا دامن پاک کر دوں گا. یہ بہت بڑی رعایت ہے. دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی رعایت بھی ہو سکتی ہے. اب اس کے باوجود ہم توبہ نہیں کر رہے، کفار کے پیچھے جانے پہ مصر ہیں، اور پھر امید یہ رکھتے ہیں کہ ہم پر وہ برکتیں نازل ہونی چاہیے جو صحابہ کرام پہ ہوتی تھی. اس کا علاج فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم یقین نصیب ہو جاتا. چونکہ اس دنیا میں تمہارے پاس دلائل ہیں، ان سے تمہیں عظمت الہی کا اقرار کرنا ہے. سب سے بڑی دلیل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک. پوری انسانیت میں ایسے گنے چنے لوگ جن سے گناہ کا، نافرمانی کا، غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں، جن کو پیدا ہی معصوم اور عصمت دے کر کیا جاتا ہے، جن سے گناہ کا تصور ہی نہیں، جنہیں غلطی نہیں لگتی، جو کبھی جھوٹ کا تصور نہیں کر سکتے، سچے کھرے. صوفیاء میں، صوفیاء کے تسلسل کو بھی سلاسل کہتے ہیں نا، تو سلسلہ تو کہتے ہیں زنجیر کو. صوفیاء کے جو تسلسل ہے اسے بھی سلسلہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک زنجیر کی طرح ہوتا ہے کہ کس نے برکات کس سے حاصل کی، اس نے کس سے کی، اس نے کس سے کی، وہ بارگاہ رسالت میں جا پہنچتی ہے بات. تو اس کے بارے کہا گیا کہ ہما شیران جہاں وسطے سلسلان، ہما شیران جہاں بستے این سلسلان، روباز ہیلا چساں بے گسلت این سلسلہ، کہ جہاں بھر کے شیر جس زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں، لومڑی اپنے ہیلے بہانے سے اس زنجیر کو کہاں پگھلا سکتی ہے، کب توڑ سکتی. تو اصل یہ صادق آتی ہے، تسلسل ہے انبیاء پر، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک. عمومی اندازہ 124,000 ہے، کچھ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، حقیقت اللہ کو معلوم ہے. سارے نبی وہ عجیب اللہ کے بندے تھے جو سب معصوم عن الخطا تھے، جن سے جھوٹ کا تصور نہیں، غلطی کا تو گناہ کا کوئی تصور نہیں. اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ. سب سے سچا بندہ، سب سے پکی بات بتا رہا ہے. یعنی جتنے عقائد ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے، ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز یہی تھا لا الہ الا اللہ. یعنی ہر اللہ کے کھرے بندے نے جس سے غلطی کا کوئی تصور نہیں، یہی پیغام دیا. آگے نبوت کا اعلان ہے، آدم و صفی اللہ، نوح النجی اللہ، اسماعیل و ذبی اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی تشریح کہ وہ الہ واحد وحدہ لا شریک اس کی عبادت کیسے کی جائے گی اور اس دسترخوان پہ کھانے پینے رہنے سہنے کی اجازت کیسے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ, یہ تفصیل اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا, وہاں سے لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جس کی اجازت دیں وہ تھام لو سینے سے لگا لو, جہاں سے روکتے وہاں رک جاؤ. یہ اسرار اور یہ علم الیقین ہے, یعنی قطعی یقینی بات ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش تمہیں علم یقین نصیب ہو جاتا, تم اعتبار کر لیتے سب سے سچے اور کھرے انسان پر جو عالم انسانیت میں بے مثل و بے مثال ہے, جس جیسا کوئی دوسرا انسان جس کے پائے کا نہیں ہے, جو نبیوں کا بھی سردار اور امام اور پیشوا ہے, جو کائنات کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے, رحمت للعالمین ہے. اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے. اللہ قادر ہے, وہ حاکم ہے, وہ فرما دیتا یہ ایسا کرو. کسی میں جرأت ہے کوئی پوچھے کیوں کرے؟ انسانوں میں ایک انسان بادشاہ بن جاتا ہے, وہ کہہ دیتا ہے یہ ایسا کرو, کوئی پوچھ سکتا ہے بادشاہ سے کہ ایسا کیوں کرے؟ سب دوڑتے ہیں کہ جو حکم ہوا تعمیر کرو. تو اگر اللہ فرما دیتا تو کوئی چور چرا کی گنجائش تھی, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے فرمایا جو میں حکم دے رہا ہوں اس پر دلائل ہیں, عقلی بھی اور نقلی بھی. دلائل نقلی یہ ہیں جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہو کر آ رہے ہیں. ہر نبی نے ان کی تصدیق کی تا کہ محمد الرسول اللہ تک پہنچے. یہ سارے دلائل نقلی ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے, انسان اس کی مخلوق ہے, بہترین مخلوق ہے, اس نے مرنا ہے, اس نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, قیامت قائم ہونی ہے, عذاب ثواب ہے, زندگی کا ایک انجام ہے, ایک نتیجہ ہے. تو جس پہ سوا لاکھ کے قریب اللہ کے سچے بندے گواہ ہیں ایک صداقت پہ, اس پہ تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا؟ دلائل عقلی سے کائنات بھری پڑی ہے, ذرہ ذرہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے, پتہ پتہ اس کی ربوبیت کا گواہ ہے, قطرہ قطرہ اس کی خالقیت کا شاہد ہے, ہر جھونکا ہوا کا اس کی عظمت کا گواہ ہے, ایک ایک کرن سورج کی, ایک ایک کرن چاند کی روشنی کی, ایک ایک ستارہ اس کی قدرت کامل کی گواہی دے رہا ہے. دلائل عقلی بھی موجود, دلائل نقلی بھی موجود. تو ان دلائل پر کاش تمہیں علم یقین نصیب ہو جاتا. اگر یقینی علم ہو کہ اس سے آگے گڑا ہے, اس سے آگے موت ہے, اس سے آگے آگ جل رہی ہے, تو کوئی اس میں قدم رکھتا ہے؟ ایک ڈاکٹر, ایک طبیب جسے غلطی لگ سکتی ہے, جو ہم جیسا انسان ہے, ہمیں کہہ دیتے ہیں انسانی غذائیں ہیں یار جو ہم کھاتے ہیں, وہ ہمیں کہتا ہے جی آپ یہ فروٹ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, تمہاری بیماری بڑھ جائے گی, ہم وہ چھوڑ دیتے. ہو سکتا ہے اسے غلطی لگی ہو, لیکن نہیں, ہم پرہیز کرتے ہیں کہ چلو اگر اسے غلطی نہ لگی تو پھر تو میں مارا جاؤں گا. اللہ کا نبی فرما دے جسے غلطی نہیں لگتی, جو اللہ کے علم سے فرماتے ہیں اور سچ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو مارے جب ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی جی کرنے میں کیا عرج ہے کر کے دیکھتے ہیں پھر کتنا تضاد ہے ہماری سمجھ میں ہمارے شعور میں یا کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا نبی پر اتنا بھی نہیں جتنا ایک حکیم یا ڈاکٹر پہ اعتماد ہو کیسی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر ہم سے گندم کی روٹی چھڑا دیتا ہے وہ یار گندم تو بندہ ہوش سنبھالتا ہے دو تین سال سے کھانے لگتا ہے اور سینکڑوں سال زندہ رہے تو بنیادی غذا ہے کھاتا رہتا ہے ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں گندم چھوڑ دو مر جاؤ گے گندم کھاؤ گے تو کیا کھائیں چنے کھایا کرو مکی کی روٹی کھا لیا کرو ہم واقعی چھوڑ دیتے ہیں مکی کھاتے رہتے ہیں چنے کھاتے رہتے ہیں گندم چھوڑ دیتے ہیں باقی چیزوں کو تو چھوڑو کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس پر اعتبار کر کے ہو سکتا ہے اسے غلطی بھی لگی ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دھوکہ لگتا ہے نہ غلطی لگتی ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق ہے تو پھر جن چیزوں کی پرہیز حضور نے بتائی ہم وہ کیوں نہیں کرتے یہ چوری ہماری اللہ نے پکڑ کر فرمایا تم اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں یقینی علم حاصل نہیں ہے رسمی کہتے ہو نبی مانتا ہوں تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ تم امت ہی ہو اور وہ میرا نبی ہے جیسے تمہیں یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں مریض ہوں یہ ڈاکٹر ہے پھر اس کی بات مانتے ہو تمہیں یقین ہوتا ہے نا میں مریض ہوں یہ طبیب ہے اس کی بات مانتے ہو پرہیز کرتے ہو یار کو آسان کام ہے ڈاکٹر کہتا ہے تمہارا آپریشن ہوگا 3 لاکھ روپے لگیں گے وہ یار پیٹ بھی میرا ہی پھاڑو گے 3 لاکھ روپے بھی مجھ سے لو گے ہم خوشی خوشی پیسے بھی لا کر دیتے ہیں مکان بیچ کر زمین بیچ کر جانور بیچ کر ادھار لے کر کہ بھئی یہ 3 لاکھ لے لو میرا پیٹ پھاڑو یہ جو غلط مواد ہے نکال کر صاف کر کے دوبارہ سی دو ساری تکلیف برداشت تکلیف بھی ہم برداشت کرتے ہیں پیسے بھی ہم دیتے اعتماد ہوتا ہے نا ڈاکٹر پر کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ میں پیٹ نہیں پھڑواؤں گا تو یہ سارے جسم میں پھیل جائے گا مر جاؤں گا اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر سود کھاتے ہو تو یہ اللہ اور میرے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے قرآن میں فاضنوا بحرب من اللہ ورسول ہے تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کے لیے کھاتے رہتے ہیں خیر ہے جی میری ضرورت ہے اللہ کو پتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں اور بھائی شوق سے تو کوئی بھی نہیں کھاتا سارے ضرورت ہی سے کھاتے ہیں اللہ نے روک دیا کہ ضرورتیں پوری کرنے کے حلال ذرائع اختیار کرو حرام سے بچو بندہ کو کتا مار کے کھانا شروع کر دے جی مجھے بھوک لگی تھی بھوک ضرورت ہے تیری تو کتا کھانا تو کوئی اس کی اجازت تو نہیں وہ تو حلال نہیں ہوتا تو فرمایا کل تعلمون علم الیقین لوگوں تمہارا دامن علم یقین سے بھی خالی رہا کاش تم دنیا میں علم یقین اتنی تو روح میں قوت ہوتی کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین آ جاتا اور تم جن باتوں سے روکا جاتا ہے ان سے بچ جاتے اور جن کا حکم دیا جاتا ہے وہ کر لیتے کیونکہ آخر ایک دن لَتَرَمُنَّ الْجَحِيمِ دوزخ تمہارے سامنے آ جائے گی جب حشر قائم ہوگا او چٹیل میدان ہوگا کوئی نہ پہاڑ نہ دریا نہ وادی نہ اونچ نیچ ایک میدان ہوگا تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی جس پر قیامت جن پر قائم, سب ایک جگہ جمع ہو, گروہوں میں بٹ جائیں گے. جن کے عقائد ملتے ہوں گے ان کے اپنے گروہ ہوں گے, جن کے نظریات ملتے ہوں گے اپنے گروہ ہوں گے, جن کے کام ملتے ہوں گے اعمال ملتے ہوں گے ان کے اپنے گروہ ہوں گے, جن کے لباس اور حلیے ملتے ہوں گے ان کے اپنے گروہ ہوں گے. ہر بندہ اپنے اپنے گروہ میں ہوگا. برزت الجحیم لمن یرا, دوزخ کو اللہ کے سامنے کر دیا جائے گا, سارے دیکھ رہے ہیں, دیکھ لو سب, نیک بد اچھے برے سب کے سامنے ہوگی یہ جہنم. وأزلفت الجنة غير بعید, اور جنت بھی دور نہیں ہوگی, وہ بھی سامنے سجا سمار کر رکھ دی جائے. پھر سب کو عین الیقین حاصل ہو جائے, اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جنت ہے یہ جنت. لیکن جب عین الیقین نصیب ہوگا تو پھر فرصت نہیں ہوگی بچنے کی یا اعمال کرنے کی. یہی تو امتحان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کرو گے یا میرے نبی کی بات مان کر یقین کرو, یہی آزمائش. علم الیقین پہ نجات ہے. عین الیقین جب دوزخ سامنے ہوگی تو ہر کوئی کہے گا اللہ مجھے بچا, فرمایا اب نہیں. موت کے فرشتے جب آ گئے برزخ واضح ہو گیا, جب موت قریب آتی ہے تو سب کو کشف ہو جاتا ہے. جن کو کشف کا زیادہ شوق ہے نا انہیں بتا دوں کہ گھبراؤ نہیں, جب موت قریب آئے گی تو کشف کافر کو بھی ہو جاتا ہے, مومن تو مومن ہے. فرشتے بھی نظر آنے لگتے ہیں, وہ باتیں بھی کرتے ہیں, فرشتوں کی باتیں سنائی بھی دیتی ہیں. صرف مرنے والے کے ساتھ بات ہو رہی تھی, جو پاس بیٹھے تھے انہیں سنائی نہیں دیتی. تو کفر میں زندگی بے دینی میں بسر کر دی تو فرشتے کہتے ہیں فیما کنت, وہ تو 70-80 سال دنیا میں رہا, کرتا کیا رہا ہے تیرے جسم میں, تو کہیں کوئی ذرا ایمان کا کوئی ذرا نیکی کا بھلائی کا ہے نہیں, کیا کرتا رہا ہے. فیما کنتم, کہاں بسر کی. قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کلنا مستضعفین فی الارض, کہ میں تو ایک عام آدمی تھا, کمزور آدمی تھا, جدھر مجھے حکمران اور لیڈران جدھر چلاتے رہے میں چلتا رہا, میں کیا کرتا, میری تو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں. تو فرشتے جواب دیتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسع, وہ بھائی اگر یہ بے دین معاشرہ تھا, طاقتور لوگ گناہگار تھے, گناہ پہ مجبور کرتے تھے, تم مجبور تھے, تو بے دین معاشرہ چھوڑ دیتے وہاں چلے جاتے جہاں کوئی دیندار لوگ. اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو, اس وقت بے دینوں کا علاقہ چھوڑ کر وہاں چلے جاتے جہاں کوئی نیک لوگ ہیں دیندار ہیں, تو یہ نوبت تو نہ آتی. اب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, پاس جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی نظر ٹک گئی ہے اب یہ جلدی پھر جائے گا, اور نظر نہیں ٹک گئی, اس سے باتیں ہو رہی ہیں, وہ باتیں کر رہا ہے. یہ وقت فرعون پر بھی آیا, غرق دریا ہونے لگا, جب موت کے فرشتے نظر آئے روح قبض کرنا, تو اس نے کہا بھئی بات موسیٰ علیہ السلام کی سچی تھی, انی تبت اللہ, اب میں توبہ کرتا ہوں, میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا الان, اب تو تو نے فرشتے دیکھ لیے, آخرت دیکھ لی, اب تو تو مانے گا, تیرا باپ بھی مانے گا, اب تو مانتا ہے, اب میں نہیں مانتا. الآن وقد کنت من الکافرین, جب میرا دو نبی تیرے پاس گئے تو کفر پہ جمع رہا, اور اب خود دیکھے تب کہتا ہے میں مانتا ہوں, اب مانے, اب جو دیکھ لے گا وہ کیسے نہیں مانے گا. ماننے کا مزہ تو جاگا کہ میرے نبی کی بات پہ اعتبار کر کے مان. فرمایا اب نہیں، اب تو مانتا ہے، اب میں نہیں مانتا. تو اپنے آپ پہ اعتبار کر کے مانتا ہے، میرے نبی پہ اعتبار نہیں کرتا. تجھے میرے نبی پہ اتنا بھی اعتبار نہیں جتنا اپنی آنکھ پہ؟ تو فرمایا جب دوزخ سامنے ہوگی، لترب الجحیم، میدان حشر میں جب دوزخ سامنے ہوگی، لترب النہا عین الیقین، پھر تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا، پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوگے، پھر تو تمہارا اپنا مشاہدہ ہو جائے گا، تم خود دیکھ رہے ہوگے. اس وقت تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس سے بچوں، جنت میں جاؤں. لیکن اس سے بچنے اور جنت میں جانے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا. وہ تو نبی کا دامن تھامنا تھا تو وہ جنت میں جانا تھا. تم نے اللہ کے نبی پر اعتماد ہی نہیں کیا، اب اپنی آنکھوں پر اعتبار کرتے ہو، اب کیا ماننا تم نے؟ لو تعلمون علم الیقین، اے کاش تمہیں علم یقین نصیب ہو جاتا، جو کچھ میرے نبی نے فرمایا تم مان لیتے. ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یہ کہنا کہ جی میں مانتا ہوں اور عمل نہ کیا جائے، یہ ایک گستاخی ہے، جرم ہے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ کہتا ہے چلو جو زبانی بھی مانتا ہے پھر ٹھیک ہے، اسے مسلمان سمجھو، اس کے سارے اسلامی حقوق دو، عمل نہیں کرتا تو گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. لیکن اس دنیا کا قانون ہے، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ رب جانے اور وہ بندہ جانے. ماننا عمل کا تقاضا کرتا ہے. میں کہتا ہوں جی مجھے پانی لا دو، ہاں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پانی لا دیتے ہیں. وہ میں سارا دن مانگتا رہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک، بجا ابھی لا کے دیتے، دیتے نہیں. تو میں کیا سمجھوں آپ نے میری بات مان لی؟ مجھے اور غصہ آئے گا کہ ماننا کیا، یہ تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کریم ہے، وہ انسانوں کی طرح سلوک نہیں کرتا، وہ اپنی شان کے مطابق سلوک کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو کہتا ہے میں نے مان لیا اور اس پر عمل نہیں کرتا، میں اسے کافر نہ کہو، یہ اس کا کرم ہے. ورنہ فرق تو کوئی، یہ تو اور گستاخی ہے کہ کہتے ہیں جی کریں گے کریں گے، کرتے نہیں. چاہیے تو تھا کہ اس پہ اور بڑا فتویٰ آتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، کہتے نہیں اس کے اسلامی حقوق بحال رکھو، اسے مسلمان سمجھو. پھر کہتے ہیں اگر 60, 70, 80, 90 سال یہ ایسا ہی مذاق کرتا رہا ہے، اور پھر بڑھاپے میں زوف پیری میں ہی کہہ دے کہ اللہ میں نے غلط کیا، میں اب توبہ کرتا ہوں. جس لمحے خلوص دل سے اس پر عمل کرنا، توبہ نام ہے کہ عمل کرنا شروع کر دے، برائی چھوڑ دے، نیکی کا دامن تھام لے، اور میں پچھلی ساری معاف کر کے وہاں سے نئے سرے سے شروع کر لوں. ابھی اس کی رعایتیں ہیں، اب ان رعایتوں کو بھی چھوڑ کر اگر ہم جہنم میں جا گرے تو پھر جہنم میں تو ہم زبردستی جا رہے ہیں نا، زور لگا کر جانا چاہتے. تو آ یہ جاتا ہے کہ جنت جانا جی بڑا مشکل ہے، جہنم میں کہتا ہوں جہنم جانا بڑی محنت چاہتا ہے، بڑی مشکل سے بندہ پہنچتا ہے، گرتا پڑتا، دامن چھڑاتا، چھین کر خود کو رحمت الہی سے، خود کو چھین کر جہنم میں گراتا ہے. ہر گناہ مشکل ہے، چوری مشکل ہے، جھوٹ بولنا مشکل ہے، دھوکہ دینا مشکل ہے، کفر کرنا مشکل ہے، بتوں کے سجدے مشکل، ہر برائی مشکل ہے، ہر نیکی آسان ہے. جنت تو مفت میں مل رہی ہے، ایک توبہ کے بدلے مل رہی ہے. ایک بندہ پوری عمر گناہ کرتا رہے، موت سے چند لمحے پہلے بھی کہہ دے کہ میری بس، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اسے بھی مل جاتی ہے. پھر یہ مشکل ہے یا وہ مشکل ہے؟ پر یہ بات علم الیقین کی ہے، دلائل ہے روشن اور واضح. اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام آپ کو دیا قرآن حکیم، وہ آپ کو بتا رہا ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا گواہی دے رہا ہے. حسن اس پہ یقین، علم پہ یقین نہیں آتا. تو علم پہ یقین نہیں آتا تو پھر جب دیکھو گے پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں. اچھا ہوتا کہ تمہیں علم یقین نصیب ہو جاتا، ورنہ ایک دن لترمن الجحیم، تم اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترمنھا عین الیقین، اور پھر تمہیں عین الیقین نصیب ہو جائے گا، پھر کوئی انکار نہیں کرے گا، خود دیکھ لیا. جنت کے بارے بھی دوزخ کے بارے بھی سب کو عین الیقین نصیب ہو جائے گا. پھر جو جنتی جنت میں جائیں گے انہیں جنت کے بارے حق الیقین نصیب ہو جائے گا، دوزخی دوزخ میں گریں گے، جب داخل ہوں گے تو پھر حق الیقین نصیب ہو جائے گا. تو فرمایا تم نے یہ انتہا ضرور دیکھنی ہے. جب یہ عین الیقین نصیب ہوگا تو پھر تمہارے کرنے کا کام ختم ہو چکا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تم نے جو کرنا تھا کر چکے، اب تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہیں کہاں بھیجا جائے. پھر کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دار عمل نہیں ہوگا، وہ دار جزا ہوگا. جو کر چکے ہو اس پر کیا ملے گا؟ وہ ایک بڑا اچھا کسی نے لگایا ہوا تھا جملہ کہ کوئی شخص قبرستان میں کھڑا تھا، قبریں دیکھ کر کہنے لگا کہ بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، کتنی میٹھی نیند سو رہے ہیں، خاموشی ہے، کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا. تو کسی قبر سے آواز آئی کہ نہیں، غلط سوچ رہے ہو، سو تم رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں. سو تو تم رہے ہو کہ دنیا میں مگن ہو اور تمہیں قبر یاد نہیں، تو کبھی ہم بھی تمہاری طرح سوتے تھے، سو تم رہے ہو، ہم تو اب سونے کی سزا بھگت رہے ہیں. حکایات بنائی جاتی ہیں لوگوں کی اصلاح و ترغیب و ترہیب کے لیے، یہ کوئی کسی حدیث کا حصہ نہیں ہے، کسی نے کہانی کے طور پر کہہ دیا، لیکن اچھا کہا. ہوتا ایسا ہی ہے، وہ کسی درویش کا کہتے ہیں نا کہ آبادی میں پھرتا رہتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ کیا کرتے رہتے ہو؟ تو میں بندوں کی اللہ سے صلح کرانے کی کوشش کرتا رہا. پھر کو کامیابی ہوئی؟ ہاں کہتے ہیں اللہ کریم تو مانتے ہیں، بندے نہیں مانتے. پھر کچھ عرصے بعد کسی نے دیکھا قبرستانوں میں پھرتا رہتا تھا، تو اس نے کہا بھی آبادیاں چھوڑ کر قبرستانوں میں ڈیرے لگا. اس نے کہا یار وہ تو نہیں مانتے تھے. تو میں نے کہا چلو یہاں کوشش کرتے ہیں ان بندوں کی اور اللہ کی صلح ہو جائے. پھر کوئی کامیابی ہوئی، اس نے کہا اب یہ تو مانتے ہیں، اب اللہ نہیں مانتے. اب اللہ فرماتے ہیں وہ وقت گزر گیا. تو یہ ترغیب و ترہیب کے لیے حکایات کہی جاتی ہیں. ہوتا ایسا ہی ہے کہ یہاں ہمیں چونکہ وجود کو علم یقین نصیب ہوتا ہے، روح کا مدار عین الیقین بدن کو نصیب ہوتا ہے، روح کا مدار علم یقین پہ ہے، کہ یقینی علم جو نصیب ہوا ہے نبی سے اس پر اعتماد کیا. وہاں جا کر تو دونوں کو عین الیقین نصیب ہو جائے گا میدان حشر میں, اور حق الیقین جنتیوں کو جنت کے بارے اور جہنمیوں کو جہنم کے بارے جب پہنچیں گے تو نصیب ہو جائے گا. لیکن فرمایا جب عین الیقین نصیب ہوگا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, تو پھر اللہ کی نعمتوں کے بارے تم سے پوچھا جائے گا. وہاں عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی, وہاں جو کچھ اللہ کی نعمتیں استعمال کر چکے ہو ان کے بارے کوئی ایک نعمت دیکھ لو, اس کا بندہ حساب نہیں دے سکتا. زندگی میں سورج کی روشنی کتنی استعمال کی, چاند کی کتنی استعمال, ستاروں سیاروں کی, زمین کی روئیدگی, غذائیں دمائیں, ہوا بارش, زندگی ایک ایک جسم میں ایک ایک سیل, کتنی نعمتیں کتنا عرصہ استعمال کیں, کیا قیمت چکائی. بڑی آسان سی قیمت تھی کہ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے تو اللہ کا شکر ادا ہو جاتا. تم نے باپ کی جاگیر سمجھ لیا, حلال حرام میں تمیز چھوڑ دی, عبادات ترک کر دی, نیک بد کی پہچان چھوڑ دی, جھوٹ دھوکہ دولت کماتے رہے, اپنا حق کھایا یا کتنے لوگوں کا کھایا, کس کس سے چھینا, کہاں کہاں گئے, کس کس کا کون سا حق مارا. تو اللہ کریم معاف فرما دیں, یہ ان کا کرم ہے. چونکہ انسان کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے کوئی فرد گنے نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا. ایک سماعت ہی کو لے لو, ایک بصارت ہی, ایک قوت گویائی کو لے لو, پیدا ہونے سے مرنے تک کتنی زبان استعمال کرتے ہیں, کتنی حق کے مطابق کی کتنی ناحق کی. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ میں اپنی اصلاح کیسے کروں, انہوں نے فرمایا ایسا کرو ایک کاپی پنسل لے لو, کل صبح جب اٹھو تو رات سونے تک جو کام کرو جو بات کرو وہ لکھ لینا, پرسوں وہ مجھے دکھانا. تو دن بھر وہ جھجکتا رہا بات کرنے سے بھی کہ یہ لفظ منہ سے نکلے گا یہ لکھوں گا تو یہ بزرگوں کو کیا دکھاؤں گا, اب اس کو میں گالی دوں گا تو وہ گالی لکھنی پڑے گی تو پھر میں کیا دکھاؤں گا, جھوٹ بولوں گا تو وہ لکھنا پڑے گا تو کیا دکھاؤں گا. اسی طرح کام کرتے وقت بھی اسے فکر کیا, ہر وعدہ کیا لکھوں گا, اب لکھوں گا تو کیا لکھوں گا کہ میں نے یہ کام کیا. تو اپنے شیخ کو یا پیر کو یا مرشد کو یا نیک آدمی کیا لکھاؤں گا. تو دوسرے دن کاپی لے کے گیا تو بڑا تھوڑا سا اس میں اس نے لکھا ہوا تھا, سارا دن ڈرتے نہ کوئی بات کی نہ کوئی کام کیا, یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. تو نے تو دن بھر کچھ بھی نہیں کیا, یہ کیا ہوا, اتنی تو بال باتیں بھی بڑی کم کی, کام ہی ڈر لگتا رہا کہ کیا, میں جب بھی بات کرنے لگتا تو خیال ہو جاتا کہ یہ میں کیا پیش کروں گا تو میں چپ ہو جاتا. فرمایا بس یہ بات یاد رکھو کہ لکھنے والے دو تمہارے ساتھ ہیں, ہر عمل اور ہر کلام اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اس پہ یقین کر لو تو اصلاح خود ہو جائے گی. جب کام کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ یہ اللہ کے روبرو جانا ہے, وہ جو دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے, ایک دن حساب کتاب بھی ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا, ان کی قیمت کیا ہے. ایک احساس تشکر کہ اللہ یہ تیری ہیں، تیرا احسان کہ تو نے مجھے دی، اتنی قیمت بھی نہیں چکائی تو نے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم سے ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا. اللہ کریم شعور دے، یہ قوت فیصلہ دے کہ ہم اپنی رائے کو وہ اہمیت نہ دیں جو ارشادات محمد الرسول کی ہے. ہمیں حضور کے ارشاد پر عمل کی توفیق عطا کرے اور نیکوں کے ساتھ زندہ رکھے اور نیکی پہ خاتمہ نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.